لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ جل شانہ نے ایک ہمارا ظاہر بنایا ہے اور ایک ہمارا باطن بنایا ہے. ظاہر وہ ہے جو ہم کو نظر آتا ہے، اور باطن وہ ہے جو نظر نہیں آتا. ظاہر کے متعلق بھی بہت سے احکام ہیں جن میں بعض کرنے کے ہیں بعض بچنے کے ہیں، جو بچنے کے ہیں وہ گناہ، جو کرنے کے ہیں وہ فرائض و واجبات کہلاتے ہیں. اسی طرح باطن کے متعلق بھی احکام ہیں جن میں سے بعض کرنے کے ہیں وہ فرض و واجب ہیں، بعض بچنے کے ہیں جو گناہ اور ناجائز ہیں. باطن کے فرائض و واجبات میں مثلا صبر کرنا، شکر کرنا، زہد اختیار کرنا، تواضع اپنانا وغیرہ. اور باطن کے گناہوں میں جیسے حسد کرنا، بغض کرنا، تکبر کرنا، حرص کرنا، کینہ اپنے دل کے اندر کسی سے رکھنا وغیرہ، یہ سب گناہ ہے. ظاہر و باطن کی اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کے فرائض و واجبات بھی ادا کرے، باطن کے فرائض و واجبات بھی ادا کرے، ظاہر کے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، باطنی گناہوں سے بھی اجتناب کرے. جو شخص اس کا پابند ہو جاتا ہے اس کا ظاہر بھی سدھر جاتا ہے، باطن بھی سنور جاتا ہے، اور جب کسی کے ظاہر اور باطن سدھر جاتے ہیں تو اس کو اللہ تعالی کی رضا نصیب ہو جاتی ہے. دنیا میں اللہ پاک اس کو حیات طیبہ کی عظیم نعمت عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی اللہ تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اپنی رضا، مغفرت، رضامندی اور درجات عالیہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ پاک نصیب فرمائے. اس وقت میں باطن کے گناہوں میں سے ایک گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. شروع میں عرض کر دیتا ہوں کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک حب دنیا اور ایک کسب دنیا. حب دنیا کا مطلب ہے دنیا کی محبت، کسب دنیا کا مطلب ہے دنیا کمانا. حب دنیا ممنوع ہے، دنیا کمانا جائز ہے. حب دنیا کے بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کمانا چھوڑ دے، ملازمت چھوڑ دے، تجارت چھوڑ دے، زراعت چھوڑ دے، حلال کمانا ترک کر دے، یہ مطلب نہیں ہوتا. دنیا کمانا تو جائز بھی ہے، بعض صورتوں میں فرض و واجب ہے، لیکن شریعت کے مطابق، اعتدال کے ساتھ، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ حلال روزی کمانا جو دنیا ہی کمانا ہے، نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے. تو حب دنیا کی برائی بیان کرنے کا مطلب دنیا کمانے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ دنیا کماؤ، اعتدال کے ساتھ کماؤ، حد سے زیادہ اس میں منہمک نہ ہو جاؤ کہ جس سے تم دین کو اور آخرت کو فراموش کر دو. جائز طریقے سے کماؤ، جائز جگہ اس کو خرچ کرو، کسی کے محتاج نہ رہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو، یہ تو سب چیزیں مطلوب ہیں. تو حب دنیا کی برائی بیان کرنے سے، جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ دنیا کمانے سے منع کرنا مقصود نہیں ہے. تو کسب دنیا جائز ہے، حب دنیا ممنوع ہے، لیکن اس میں بھی کچھ تفصیل ہے. حب دنیا میں دو لفظ ہیں، ایک حب اور ایک دنیا. پہلے اس کے معنی سمجھ لیں تو اس کی حقیقت انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. دنیا کے لفظ معنی تو آتے ہیں نزدیک اور قریب کے، جو چیز بھی قریب ہو اس کو دنیا کہتے ہیں. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو بھی اسی لیے دنیا کہتے ہیں کہ یہ بنسبت آخرت کے قریب ہے. تین عالم ہیں، ایک عالم دنیا، اس کے بعد عالم برزخ، اس کے بعد عالم آخرت. اس وقت ہم عالم دنیا میں ہیں. جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جسم اس کا دنیا میں رہ جاتا ہے، جسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور قیامت تک وہ عالم برزخ میں رہے گی. اور جب قیامت برپا ہوگی تو عالم آخرت شروع ہوگا. عالم آخرت عالم برزخ کے بعد ہے، جس میں سارے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر صراط سے گزرنا ہوگا، جنت میں جانا ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں جانا ہوگا، وہ ہے عالم آخرت. تو دنیا عالم آخرت اور عالم برزخ کے اعتبار سے ہمارے بہت قریب ہے، اس لیے اس دنیا کو بھی دنیا کہتے ہیں. تو دنیا کے لفظ معنی قریب کے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے محاورے میں اور ہمارے عرف میں دنیا روپیہ، پیسہ، دولت، زمین، مکان، زیورات، کپڑوں کو کہتے ہیں. دنیا کی ان چیزوں کو ہمارے عرف کے اندر دنیا کہا جاتا ہے. اور شریعت میں جب کہا جاتا ہے دنیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے. شریعت میں اور طریقت میں دنیا اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اس کے فرائض و واجبات کو ترک کر دے، آخرت سے غافل ہو جائے، اس حالت کو دنیا کہتے ہیں. تو دنیا کے معنی ہوئے اللہ کی نافرمانی. اور مجازن مال، دولت، روپیہ، پیسہ، اس کو بھی دنیا کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ عام طور پر اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، آخرت سے غفلت کا باعث ہو جاتے ہیں. تو دنیا کے معنی تو بھئی یہ ہوگا. دوسرے لفظ اس کے اندر حب، جس کے معنی محبت کے ہیں، حب دنیا کے معنی دنیا کی محبت. تو محبت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو محبت وہ ہے دنیا سے جو انسان کے دل میں اللہ پاک نے فطری طور پر پیدا فرمائی ہے. ہر انسان کو فطری طور پر پیسے سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ جب تک آپ نے اس کو نوٹ کا مالک نہیں بنایا اس وقت تک تو وہ کچھ نہیں بولتا ہے، اور جو خوشی میں آ کر کے آپ نے 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، اب اگر آپ اس سے لو تو وہ بھی 3 بجے میں ہوگا، حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے. ابھی وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا، مگر نوٹ کو وہ بھی جانتا ہے. اب آپ اسے لینا چاہیں گے تو آپ کو نہیں دے گا، وہ روئے گا، چیز ہوگا، چلائے گا، لیکن آپ نے دے دیا تو وہ بھی سمجھتا ہے یہ کچھ دے دیا ہے اس نے مجھے، اور میں کسی چیز کا مالک بن گیا. اس کے دل میں محبت ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے ٹافی آئے گی اور فلاں چیز آئے گی، یہ چیز آتی ہے اس کے ذریعے، اس کے دل میں محبت. ایسی کھانے کی چیز دے دو، پینے کی چیز دے دو، پہننے کی چیز دے دو، کوئی اچھی چیز دے دو، بس وہ لے کر کے بس مالک بن جائے گا. اب آپ زبردستی لینا چاہو تو وہ انکار کرے گا. تو بچے بھی دنیا کی محبت دل میں رکھتے ہیں، تو فطری چیز ہے. بچوں میں بھی ہے، بوڑھوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، سبھی میں ہے. ایک محبت تو یہ جو فطری طور پر اللہ پاک نے رکھی ہے، اور قرآن شریف میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا. اس حد تک یہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ فطری چیز کوئی بھی بری نہیں ہوتی. جس چیز کو اللہ پاک نے انسان کی فطرت بنا دیا ہے، اگر وہ اپنے حد میں رہے تو بری نہیں ہے. مثلا غصہ ہے، ہر انسان میں ہوتا ہے، اگر اپنی حد میں رہے تو نعمت ہے. یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا. دفاع کے لیے غصے کا ہونا ضروری ہے، لہذا غصہ بذات خود بری چیز نہیں ہے، یہ برا جب ہوتا ہے جب اپنے حد سے آگے بڑھتا ہے، موقع بے موقع غصہ آنے لگے، حد سے زیادہ غصہ آنے لگے تو پھر یہ رذیلہ ہے، پھر یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے، اس کو علاج کرنا ضروری ہے. اور حد میں رہے کہ جہاں شریعت کا حکم ہو اور جتنا حکم ہو اتنا غصہ کرے، جہاں حکم نہ ہو وہاں تحمل کرے. تو غصہ تو ضروری ہے، اچھی چیز ہے غصہ، تو بغیر غصے کے آدمی جہاد نہیں کر سکتا، بغیر غصے کے انسان اپنے اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا. ایسی دنیا کی محبت اگر وہ اپنے حد اعتدال میں ہو اور حد حدود فطرت کے اندر اندر ہو تو یہ بھی اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے یہ. لیکن جب یہ اپنے حد سے آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ کر کے اللہ تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن جائے، آخرت سے غفلت کا سامان بن جائے، تو بس پھر یہی حب دنیا کی دوسری قسم ہے جو کہ مذموم ہے اور بہت ہی بری چیز ہے، قابل اصلاح ہے. قرآن و حدیث میں اسی دوسری قسم کی حب دنیا کی مذمت آئی ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پاک ارشاد میں فرمایا کہ حب دنیا راسو کل خطیہ تھی، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. یعنی وہ محبت جو حد اعتدال سے بڑھ جائے ہر گناہ کا سبب ہے. وہ جو شخص بھی کسی گناہ میں مبتلا ہوگا آخری سرا اس کا حب دنیا نکلے گی. تو باطن کے گناہوں میں سے دنیا کی محبت جو ہے یہ اللہ بچائے بہت ہی خطرناک بیماری ہے یہ، جس کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی ساری چیزوں کی حقیقت تین چیزیں ہیں، زن زر زمین، زن زر زمین تینوں میں زا ہے، زن من عورت، زر من سونا، زمین کے من جائیداد، پلاٹ، مکان وغیرہ. تو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں وہ ان تین میں سے کسی نہ کسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. عدالتوں میں جاؤ گے تو جتنے بھی جھگڑے ہوں گے بس وہ تین میں سے کسی ایک کے ہوں گے، یا تو عورت کی وجہ سے جھگڑا ہوگا، یا مال و دولت اور پیسے کی وجہ سے ہوگا، یا زمین اور مکان دکان کی وجہ سے ہوگا. اسی کی وجہ سے قتل ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے نااتفاقی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے کینہ ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے بے عزتی ایک دوسرے کی جاتی ہے، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے چوری ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے ڈاکے پڑتے ہیں، اسی کی وجہ سے رشوت خوری ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے سود خوری ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے سٹا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے جوا کھیلا جاتا ہے، پتنگ بازی بھی اسی کی وجہ سے ہو رہی. اب بتائیے کون سا کام ہے جو اس کے بغیر ہو رہا ہے؟ بھائی ناچ گانا ہو تو وہ بھی اسی کی وجہ سے. تو جتنے گناہ ہیں وہ گھوم پھر کر زن پر یا زمین پر یا زر پر آگے ٹھہر جاتے ہیں. تو ان تین چیزوں کی محبت اگر انسان کے دل میں حد سے آگے ہو تو بس سمجھو بے شمار گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہے. بے پردگی ہو رہی ہے تو اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، بدنگاہی ہو رہی ہے تو اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے تو اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، غرض کے سارے گناہ جتنے بھی ہیں سب کی جڑ یہ تین چیزیں ہیں. لہذا ان تین چیزوں کی محبت اگر انسان کے اندر حد اعتدال میں آ جائے اور اس حب دنیا کا مرض انسان کے دل سے نکل جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے تو بے شمار گناہوں سے انسان بچ جائے. اسی لیے اس کو بیان کرنے کے لیے منتخب کیا گیا کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، اگر یہ ہمارے دل سے نکل جائے، ہمارے باطن میں اس کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہو جائے اور باطن کی بھی بہت سارے گناہوں کی اصلاح ہو جائے، اور ہمارا ظاہر بھی سنور جائے باطن بھی سنور جائے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم حب دنیا کے مریض ہیں اور ہمارے اندر حب دنیا کا مرض پایا جاتا ہے اور ہمارے دل میں دنیا کی محبت حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ہے؟ تو علماء نے اس کی بھی علامت و نشانی لکھی ہے اور وہ اس کے معنی سے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ دنیا میں نے بتایا تھا حب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر کے اس کا یہ حال ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ آخرت سے غافل ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، دین پر عمل کرنا ترک کر دے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اس کا نام ہے دنیا. تو بس یہی علامت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ صبح شام تک زندگی کے ہر موڑ پر دین اور دنیا کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے اور روزانہ ہوتا رہتا ہے، دین اور دنیا دونوں کا مقابلہ روز مرہ ہوتا رہتا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ یہ کرو، دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ کرو. تو جو آدمی دین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح دے، دنیا اور آخرت کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے، اس کے دل میں سمجھ لو کہ دنیا کی محبت نہیں ہے، آخرت کی فکر ہے. اور جو آدمی دین و دنیا کے مقابلے میں، دنیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لے اور اللہ بچائے آخرت کو پس پٹ ڈال دے، دین پر عمل نہ کرے، دنیا کو ترجیح دے کر اسے اختیار کر لے، تو بس سمجھو وہ حب دنیا کا مریض ہے. مثلا روز مرہ پانچ مرتبہ اذان ہوتی ہے اور اللہ کا منادی ہمیں نماز کے لیے دعوت دیتا ہے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. اب فجر میں ایک طرف نیند ہے اور ایک طرف نماز ہے، باقی نمازوں کے اندر بھی ایک طرف ہماری ڈیوٹی اور ملازمت ہے، ایک طرف ہماری دکانداری اور تجارت ہے، ایک طرف ہماری زراعت اور روزگار ہے، اور دوسری طرف اذان ہے اور نماز ہے. اب جس کے دل میں دین کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت مغلوب ہوگی، دین کی محبت غالب ہوگی، اللہ اس رسول کی محبت غالب ہوگی، دنیا کی محبت مغلوب ہوگی، وہ تو فجر کی نماز میں اذان ہوتے ہی بستر چھوڑ دے گا، اذان ہوتے ہی دکان چھوڑ دے گا، ملازمت چھوڑ دے گا، زراعت چھوڑ دے گا، تجارت چھوڑ دے گا، دنیا کے مصروفیات چھوڑ کر کے فوراً ہی نماز باجماعت ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے گا. خواتین کو تو جماعت نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر میں اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو معلوم ہوگا کہ بھئی ان کے دل میں نماز کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت دنیا کے، کہ یہ نماز نہیں چھوڑتے. اور اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی یہی خوبی صفت بیان فرمائی قرآن شریف میں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ ان کو تجارت غافل نہیں کرتی، ان کو کاروبار اور تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرے. نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، یہ کاروبار اور دنیا کی مصروفیت ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی. یہ ان کی صفت بیان کر. لہذا وہ تو اذان ہوتے ہی سیدھا نماز پڑھنے جائے گا. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اور دین کی محبت کم ہوگی، دنیا کی محبت زیادہ ہوگی اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہوگی، دنیا کی فکر زیادہ ہوگی آخرت کی فکر کم ہوگی، تو وہ اذان سننے کے بعد بستر پہ لیٹے رہے گا، جگانے کے باوجود بھی نہیں اٹھے گا وہ. اور نماز مرد ہے تو جماعت بھی چھوڑ دے گا، قضا بھی کر دے گا، خواتین ہے تو وہ نماز ہی قضا کر دیں گے. اب روزمرہ کتنے مسلمان مرد عورت ہیں کہ جو فجر کی نماز قضا کرتے ہیں اور دکان پر ہوگا، ڈیوٹی پر ہوگا، ملازمت میں ہوگا، زمین پر ہوگا، اذان سنتا رہے گا، جماعت ہو رہی ہوگی، وہ اپنے کام میں لگا رہے گا. اگر زیادہ مشغولیت ہو گئی تو نماز بھی قضا کر دے گا، اور نماز قضا کرنے کی وجہ سے بھی اس کے دل میں کوئی ملال نہیں ہوگا، پرواہ نہیں کرے گا نماز قضا ہو جانے کی. دو موقعوں پر تو اچھے اچھے دینداروں کا امتحان ہوتا ہے بھائی. دو موقع ایسے ہیں جب بڑے بڑے دینداروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ دیندار ہیں یا نہیں ہیں، صرف کرتا ٹوپی مسلمانوں جیسی ہے یا واقعی دیندار ہیں. دو موقع ایسے ہیں، ایک تقریبات اور ایک سفر. سفر میں جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کس کس کو دین کی زیادہ فکر ہے اور کس کو نہیں. اس لیے کہ بڑے پکے پکے نمازی بھی بعض مرتبہ جب سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں جا کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں تو اکثر چھوڑ ہی دیتی. حالانکہ ٹرین کے سفر کی ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ ٹرین کے سفر ہے، اس میں کھا بھی رہے، پی بھی رہے، آرام بھی کر رہے، بیت الخلا بھی جا رہے آ رہے، جنکشن پہ اتر کر اپنی تمام ضرورت پوری کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. اور کوئی بہت ہی دیندار ہوتا ہے، بہت ہی دیندار ہوتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ ٹرین میں بیٹھا بیٹھا پتہ نہیں ان کا وضو بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے سیٹ پر ہی اشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ قبلے کی طرف منہ کرنا اور جب تک کھڑے ہونے کی قدرت ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا باطہارت فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی. جیسے یہاں نہیں ہو سکتی، گاڑی میں بھی نہیں ہو سکتی، ہوائی جہاز میں بھی نہیں ہو سکتی، پانی کے جہاز میں بھی نہیں ہو سکتی، بس کے سفر میں بھی نہیں ہو سکتی. لیکن کتنی عورتیں ایسی ہیں جو سفر کے اندر نماز چھوڑ دیتی ہیں اور قضا کر دیتی ہیں. کتنے دیندار مسلمان مرد بھی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے تو اس طرح پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر جو پڑھتے ہیں وہ اس طرح بیٹھ کے پڑھتے ہیں، حالانکہ اس طرح نماز نہیں ہوتی. میں ان سے کہوں نہیں، یہ تو سفر ہے بھائی، اس میں بہت گنجائش ہے. حالانکہ گنجائش صرف یہ ہے کہ بھائی چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھ لو بس، سنت موقعہ نفل کے درجے میں ہے، لیکن فجر کی دو ہی رکعتیں رہیں گی، مغرب کی تین ہی رہیں گی، بس ظہر عصر اور عشاء میں بجائے چار کے دو فرض پڑھنے کی تاکید ہے اور اس کا حکم ہے. قصر پڑھنا واجب ہے جبکہ سفر سفر شریف، بس یہ تو اجازت ہے شریعت کی طرف سے، یہ رخصت ہے، یہ آسانی ہے. لیکن یہ کہیں شریعت میں نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں اور کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو، اس کا کہیں ذکر نہ ہو. عذر کے اندر تو چاہے سفر ہو چاہے گھر ہو ہر جگہ گنجائش ہے اس کی، لیکن سفر بذات خود کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی بالکل نماز چھوڑ دے، یا پھر جان بوجھ کر کے قدرت رکھتے ہوئے جدا دانشتہ کھڑے ہوئے بغیر قبلے کی طرف منہ کیے بغیر بس بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی. تو وہاں پتا چلتا ہے کس کے دل میں آخرت کی فکر ہے, کس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے, کس کے دل میں خوف خدا ہے, کس کے دل میں نہیں ہے. سفر میں پتا چل جاتا ہے. جو آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, آخرت کی فکر ان کے دل میں دنیا سے زیادہ ہے, ان کے لیے چاہے ٹرین کا سفر ہو, چاہے جہاز کا سفر ہو, چاہے بس کا سفر ہو, وہ آرام سے سفر میں بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں, جماعت سے پڑھتے ہیں جیسے اپنے گھر کے اندر جماعت با جماعت پڑھتے ہیں. ہماری تبلیغ جماعت کی مثال تو زندہ جاوید مثال ہے کہ ان کے ساتھ مرد بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لاکھوں جماعتیں دنیا میں گشت کر رہی ہیں, لیکن ماشاءاللہ سب, چاہے وہ جہاز سے سفر کر رہے ہوں, چاہے پانی کے جہاز سے سفر کر رہے ہوں, چاہے وہ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں, چاہے بس میں سفر کر رہے ہوں, چاہے ویگن میں سفر کر رہے ہوں, ان کی نماز باجماعت سب جگہ ہو جاتی ہے. تو ان کے دل میں آخرت کی فکر ہے, دین کی فکر ہے. اور نہ پڑھنے والوں کی بھی ہزاروں مثال ہیں ایسی تقریبات کے اندر, کہ تقریبات عام طور پر رات میں ہوتی ہیں جس کے اندر کم از کم عشاء کا وقت تو آ ہی جاتا ہے, اور فجر کا وقت خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو دین تقریبات میں جو شریک ہونے والے دیندار ہیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہوں. خواتین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت کم خواتین ایسی ہیں جو تقریبات میں شرکت کے بعد عشاء کی نماز کا اہتمام کرتی ہوں. ایسے مرد حضرات بھی اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور حالوں کے اندر لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اور اب تو چونکہ دیر سے آنے کا رواج ہو رہا ہے, اس لیے عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہوں گے بھائی, ہم کیوں بدگمانی کریں کسی سے. لیکن فجر کی نماز میں پتہ چل جائے گا کہ جو رات کو دو ڈھائی بجے تک تقریب سے فارغ ہو کر گھر گئے ہیں, تو اب کس کس کی فجر کی نماز ادا ہوگی, کس کس سے قضا ہوگی, تو وہاں پتہ چل جائے گا. جس کے دل میں خوف خدا اور آخرت کی فکر ہوگی وہ تو بھائی چاہے رات کو دو بجے سوئے چار بجے سوئے, اسے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. وہ اٹھے گا اور اٹھ کر کے فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھے گا. تو جس شخص کو یہ پہچاننا ہو کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت غالب ہے, یہ دنیا کی محبت غالب ہے, بس وہ اس بات کو دیکھ لے کہ یہ جب اذان ہوتی ہے تو اس سے کیا طرز عمل ہوتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو نماز سے روکتی نہیں ہے, اللہ کے اطاعت سے روکتی نہیں ہے. ہم حضرت رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے شیخ حداد رحمت اللہ علیہ کا. شیخ حداد ایک بزرگ گزرے ہیں, حداد کے معنی لوہار کے آتے ہیں. تو یہ بزرگ جو تھے یہ اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرنے کے لیے لوہاری کا پیشہ اپنائے ہوئے تھے. لوہار سب جانتے ہیں کہ اس ان کا کام ہوتا ہے لوہے کو بھٹی کے اندر تپانا اور پھر آئرن پہ اس کو رکھ کر ہتھوڑے سے پیٹنا اور اس کے ذریعے چھری چاقو اور پھل پرزے بنانا اور بیچنا, بیچ کر گزارا کرنا, اسے کہتے ہیں حداد. ان بزرگ کا یہی معمول تھا, روزانہ سویرے دکان پر آتے شام تک یہ محنت اور جفاکشی والا کام کرتے اور جو کچھ کماتے اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے. شیخ حداد رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ دن بھر وہ دکان پر یہ کام کرتے تھے تو دو تین نمازوں کے وقت آتے تھے جیسے ظہر عصر مغرب. تو اگر وہ اپنی دکان پر کام کرنے میں مشغول ہے, مثلا انہوں نے بھٹی سے لوہا نکالا جو انگارے کی طرح سرخ ہے اور زنبور سے اس کو پکڑا ہے اور اس کو پیٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا جو بہت بھاری ہوتا ہے, تو ان کا یہ معمول تھا ہتھوڑا یہاں اٹھایا اور سامنے لوہا رکھا ہوا ہے انگارے کی طرح لال ہے اس پہ چوٹ مارنی ہے, لیکن جیسے یہاں اٹھایا اور اذان کی آواز کان میں آ گئی تو اس ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے, ایک مار بھی استعمال نہیں کرتے تھے. حالانکہ اٹھے ہوئے ہتھوڑے کو مارنے میں دیر نہیں لگتی, لیکن وہ جیسے اذان کا اذان کی آواز سنتے تھے وہ سنتے ہی فوراً اس کو پیچھے کے پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس کو وہیں چھوڑ اور نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. حالانکہ لوہا رکھا ہوا ہے اس کو تپانے میں بڑی محنت ہوتی ہے, وقت لگتی ہے, ایندھن خرچ ہوتا ہے, لیکن کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, بس اذان سنتے ہی سارا کام چھوڑ کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. دیکھیے وہ بھی تجارت کرتے تھے, وہ بھی ہنر پیشے تھے, لیکن چونکہ ان کے دل میں آخرت کی فکر چھائی ہوئی تھی, اللہ اس کے رسول کی محبت غالب تھی, لہذا وہ کام ان کو اتنی سی دیر بھی روکتا نہیں تھا کہ لاؤ کم از کم ہتھوڑا تو استعمال کر لیں, ایک مار تو لوہے پر مار لیں, اس کے بعد پھر بے شک چلے جائیں. انہیں بزرگ کے بارے میں ہمارے رحمت اللہ علیہ یہ بھی سنایا کرتے تھے کہ ان کی دکان کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا مکان تھا. وہ بہت بڑے محدث فقیہ اور بزرگ گزرے. ان کا یہ معمول تھا کہ دن بھر تو وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے, دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں قرآن و حدیث سیکھنے اور پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے. دن بھر تو ان کا یہ شغل رہتا تھا اور رات کو اپنی چھت پر اللہ تعالی کے حضور اس طرح عبادت کے لیے کھڑے رہتے تھے جیسے سوکھی ہوئی ایک لکڑی ہوتی, سائے رات مسلح پر ایسے کھڑے رہتے جیسے ایک جامد و ساگت لکڑی کھڑی ہوتی ہے. رات کو اللہ تعالی کے حضور کھڑے رہتے, دن کو سارے دن قرآن و حدیث کی تعلیم میں گزارتے. شیخ حداد رحمت اللہ علیہ جب ان کو دیکھتے تو بڑی اپنے دل کے اندر ان کو حسرت ہوتی تھی, ان کو دل میں بڑی حسرت ہوتی تھی, کاش مجھے بھی اس طرح فراغت حاصل ہوتی جیسے کہ ان کو حاصل ہے, تو میں بھی اللہ کے دین کی خدمت میں لگتا, اس کی اطاعت میں لگتا. اب میں کیا ہوں کہ صبح شام تک بچوں کے لیے کمانا بھی ضروری ہے, اس لیے میں صبح شام تک یہ پھل پرزے بناتا ہوں اور رات کو جا کر کے میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, سونے پر مجبور ہو جاتا ہوں. اس طرح سے میں دن رات گزارتا ہوں کہ رات سونے میں گزرتی ہے, دن مزدوری میں گزر جاتی ہے. یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ اس کے رسول کی یاد میں دن بھی گزارتے ہیں رات بھی گزارتے ہیں. انہیں دیکھتے ہوئے حسرت کرتے ہیں, لیکن سوائے حسرت کے کچھ کر نہیں سکتے تھے. یہ تو حکم نہیں تھا کہ بھائی بچوں کو بھوکا مارو اور تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور لگ جاؤ, یہ تو حکم ہے نہیں. آخر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو نہیں, حضرت عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خام میں دیکھا, ان سے پوچھا بھائی آپ کیا معاملہ ہوا, تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اس کا بڑا کرم ہے, اللہ پاک نے جو بھی خدمت کرنے کی توفیق دی تھی اپنی رحمت سے اسے قبول فرمایا اور اللہ پاک نے مغفرت فرما دی اور بہت کچھ عطا فرمایا. لیکن بھائی وہ شیخ حداد ہم صحیح بازی لے گئے, ٹھیک ہے, وہ شیخ حداد جو ہمارے گھر کے سامنے کل پرزے بنایا کرتے تھے وہ ہم صحیح بازی لے گئے. ہاں وہ کیسے کہا کہ بھائی وہ ہماری صبح شام تک کی مشہوریت کو دے کر کے حسرت کرتے تھے, اللہ پاک نے حسرت پر ان کو ہم سے زیادہ عطا فرما دیا. دیکھو تمہارے حضرت فرماتے یہ ہے حسرت نایاب, یہ حسرت نایاب کہ حسرت کرتے تھے, کرتے کچھ کر کچھ نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ جو حکم تھے وہ کرتے تھے اور جس کی حسرت کرتے تھے اس کو کر نہیں سکتے تھے. اللہ پاک تو بھائی عمل کو تھوڑے دیکھتے ہیں, دل کا کانٹا دیکھتے ہیں کدھر ہے. اگر وہ ان کی طرف ہے تو پھر وہ کبھی بے شک ہوئے دیکھتے ہیں, وہ تو چھپر پھاڑ کے عطا فرما دیتے ہیں. تو ادھر ان کا عمل بھی دیکھ لو کہ اذان ہوتے ہی ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا کرتے تھے, اسے بھی یاد رکھنا چاہیے. ادھر یہ حسرت بھی ان کو کتنا اونچے مقام پر پہنچانے والی ہے. اس لیے کہتے ہیں کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھو تو دل میں نیت کر لو, یا اللہ میں بھی نیت کرتا ہوں, مجھے بھی اس کی ہمت ہو گئی توفیق ہو گئی تو میں بھی یہ عمل کروں گا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی رات کو باقاعدہ نیت کر کے تہجد پڑھنے کے واسطے تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے اور پھر رات کو اتفاق سے اس کی آنکھ نہیں کھلی, فجر کی اذان پر آنکھ کھلی, تہجد کا وہ چلا گیا. تو فرشتوں سے اللہ پاک فرما دیتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھ دو, اس لیے کہ اس نے نیت کر لی تھی اور سونا نفے میں رہا, ساری رات سوئے بھی اور پھر تہجد پڑھنے والوں میں نام بھی شامل ہو گیا. اسی طرح سے ایک واقعہ الحمدللہ, ایک نہیں بہت سارے واقعے تھے لیکن ایک کچھ عرصہ پہلے میں نے سنا تھا, وہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ملتان قریب شجاع آباد ہے, وہاں پر ایک نواب صاحب تھے ان کا نام تھا شجاع الدین, انہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس شہر کو آباد کیا اور آباد کرنے سے پہلے شہر کا نقشہ بنا کر کے اس کے بیچوں بیچ مسجد کی جگہ رکھی اور اپنے زمانے کے تمام مشہور مشہور بزرگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے عرض کیا کہ یا حضرت میں مسجد کی سنگ بنیاد آپ سے رکھوانا چاہتا ہوں. پھر ان سب کو جمع کیا اور ان کے ذریعے مسجد کی سنگ بنیاد رکھوائی اور پہلے سے مسجد کی سنگ بنیاد رکھوائی, بعد میں شہر کو تعمیر کیا. اور خود کا یہ معمول تھا نواب صاحب کا کہ پانچوں نمازیں اپنے محل سے با جماعت اس مسجد میں آگے پڑھتے تھے اور جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے سرنگ ایک بنوائی ہوئی تھی, اس کے ذریعے وہ مسجد تک پہنچتے تھے اور سرنگ میں ان کی سواری گھوڑے کی شکل میں تیار رہتی تھی, اس پر آتے تھے, اترتے ہی بس سیدھے جا کر کے مسجد میں نماز باجماعت ادا کرتے اور نماز باجماعت ادا کرتے فوراً اسی سرنگ سے واپس اپنے محل میں چلے جاتے تھے. تو نواب ہو کر کے بھی ان کو پانچوں نمازیں باجماعت حاصل ہوتی تھیں فکر کی وجہ سے, ان کی نوابی جو ہے اور مال و دولت جو ہے وہ ان کو نماز سے روکتی نہیں تھی. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو بھائی وہ چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہوں اور کتنے ہی صاحب سلطنت ہوں اور چاہے کتنے اونچے عہدے اور منصب پر ہوں, ان کو کوئی چیز روکتی نہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی عظمت زیادہ ہے, محبت زیادہ ہے, آخرت کی فکر زیادہ ہے, دنیا کی محبت مغلوب ہے. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے. ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا اور کچھ عرصہ وہ حضرت خدمت میں رہا. ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے کچھ نہیں ہوتا, نہ وہ ظاہری طور پر بہت زیادہ مال و دولت والے ہوتے ہیں, ان کی رہنے کی جگہ بھی بہت سادہ ہوتی ہے اور خود بھی بہت سادہ رہتے ہیں. اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں, یہ بزرگ جو ہیں یہ تو بڑے آن بن والے ہیں, بہت شاندار ان کا محل ہے, حشم خدم ہے, نوکر چاکر ہیں, شاگردوں کی مریدوں کی دھوم دھام ہے, نکلتے ہیں تو ایسے جیسے کہ بادشاہ کا جلوس نکل رہا ہو. ایسے کوئی بزرگ ہوتے ہیں؟ یہ تو کوئی دنیا دار لگتے ہیں. یہ ان کے مرید کے دل میں خیال آیا اور چونکہ اخلاص سے کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کا انتظام کر دیتے ہیں, اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں. یہاں یہ ضرورت ہوئی کہ اللہ پاک نے اس مرید کی اس کیفیت کو ان پر منکشف فرما دیا اور خواجہ بیت اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کو منکشف ہو گیا کہ میرے اس مرید کے دل میں میرے بارے میں خیال آیا. اور ظاہر یہ خیال جو ہے وہ اصلاح کے اندر رکاوٹ ہے. تو اللہ والے بڑے حکیم بھی ہوتے ہیں، بڑے حلیم بھی ہوتے ہیں، بڑے حکیم بھی ہوتے ہیں، بڑے حکمت سے وہ اپنے متعلقین کی اصلاح کرتے ہیں. لہذا ان کا معمول تھا روزانہ فجر کے بعد چہل قدمی کا اور پہلنے کا معمول تھا. تو ایک دن انہوں نے اسی مرید کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو بھائی ٹہلنے چلتے ہیں. ٹہلنے کے بہانے اس کو اپنے ساتھ لے لیا. راستے میں مختلف باتیں ہوتی رہیں اور باتوں باتوں میں یہ بھی تذکرہ آیا کہ بھائی بڑا عرصہ ہو گیا حرمین شریفین جانا نہیں ہوا، بڑا جی چاہتا ہے کہ حرمین شریفین جائیں. جس حضرت حکیم حضرت مولانا حکیم احمد اختر صاحب دامت برکاتہ ان کے شعر ہیں کہ دل تڑپتا ہے میرے سینے میں، ہائے پہنچوں گا پھر مدینے میں. یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کے دل نہ ہو مدینے میں؟ یہ کسی اور کا شعر ہے. یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کے جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. تو باتوں باتوں میں یہ تذکرہ آیا بھائی حرمین شریف ہیں، گئے بہت عرصہ ہو گیا، جانے کو بڑا جی چاہتا ہے. حضرت کہنے لگے میرا بڑا جی چاہتا ہے جانے کو. تو سن کے وہ مرید بھی کہنا حضرت میرا ہی بڑا جی چاہتا ہے، اور کیا یہ اچھا ہو کہ حضرت آپ کے ساتھ جانا ہو تو اور بھی کیا کہتے ہیں بہتر ہو، تو میرا بھی جی چاہتا ہے جانے کو. تو فرمایا پھر چلو ابھی ابھی چلو ابھی. تو مرید کہتے ہیں حضرت وہ میری خانقاہ میں ایک چادر اور ایک لوٹا اور ایک مسواک رکھی ہے، وہ لے آؤں پھر چلیں گے. فرمایا واہ یہ بھی کوئی بات ہے بھائی، تم تو اپنی تمہاری چادر تمہارے لوٹا تمہاری مسواک تم کو حرمین شریفین جانے سے روک رہی ہے، اور مجھے نہیں دیکھتے ہو؟ اتنا بڑا محل ہے، اتنے کارخانے ہیں، اتنے نوکر چاکر ہیں، ان کا بھی تو انتظام ہے، وہ تو میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے جانے میں. لہذا یہ میری دنیا نہیں ہے، یہ تمہاری دنیا ہے. تمہاری چادر جس نے تمہیں روک لیا حرمین شریفین جانے سے، یہ تمہاری دنیا ہے، اور میرے یہ محل اور یہ حشم ختم یہ میری دنیا نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا نام ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. ایک شعر چیز دنیا اب خدا غافل شدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. نہ قماش و نقرا و فرزند زن، نہ کپڑا نہ عورت، نہ سونا نہ چاندی، یہ چیزیں دنیا نہیں ہے. یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے. دنیا تو اصل اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دے. تمہاری چادر نے تم کو روک دیا، یہ تمہاری دنیا ہے. میرے محل نے مجھ کو نہیں روکا، یہ میری دنیا نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. تو بس بھائی ہم جب چاہیں اپنا موازنہ کر سکتے ہیں اور اپنا امتحان کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے. اب نماز کی ایک مثال دیجیے، ورنہ تو زندگی کے ہر موڑ پر یہ ہوتا ہے کہ دین یہ کہہ رہا ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے. تو جو آدمی دنیا کو اختیار کر لیتا ہے تو بس وہ آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے، اور جو دین کو اختیار کر لیتا ہے دنیا کو پیچھے ڈال لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دل سے حب دنیا کے مرض کو نکال دیں اور اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت پیدا فرما دیں، اپنی محبت کو ہمارے دل میں غالب فرما دیں، ماسوا کی محبتوں کو مغلوب فرما دیں. باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام، ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ، ہم سب حاضرین و حاضرات کی، ان کے گھر والوں کی سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما یا اللہ، ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ، سب کو شفاء کاملہ اور عاجل عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما یا اللہ، ہم کو ہماری اولاد کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ، دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما یا اللہ، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیوست فرما، اپنی محبت کو اپنے ماں سوا کی محبتوں پر غالب فرما، اپنے ماں سوا کی محبتوں کو مغلوب فرما یا اللہ، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه اجمعين آمين
لا اله الا الله لا اله الا الله
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com